السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان،
ملا فضل اللہ سمیت 3 پاکستانی طالبان پر امریکہ کی طرف سے انعام کا اعلان خوش آئند اقدام ہے. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
جنوبی ایشیا،
نئی دہلی میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر مشاورت کے لیے اسلام آباد طلب، وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد جلیل.
بھارت نے پاکستان کی جانب سے اپنے ہائی کمشنر کو طلب کرنے کے معاملے کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور اسے ایک معمول کی کارروائی قرار دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم.
کنٹرول لائن آر پار تجارت کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے تاجروں کا احتجاج. میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغل.
اور بین الاقوامی خبروں میں، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور امریکہ کے لیڈروں نے ایک سابق روسی جاسوس کو برطانوی سرزمین پر زہر دینے کی مشترکہ طور پر مذمت کی ہے، جس کا الزام روس پر عائد کیا جا رہا ہے. اور امریکہ نے 2 درجن روسیوں پر سائبر حملہ آوروں کو بلیک لسٹ کیا ہے، جن پر سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخاب میں ملوث ہونے اور دوسرے مخالفانہ سائبر حملوں کا الزام ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان نے بھارت میں اپنے سفارتی عملے کو ہراساں کیے جانے کے واقعات کے بعد نئی دہلی میں اپنے ہائی کمشنر کو صلاح مشورے کے لیے اسلام آباد بلا لیا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان نے امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے ملا فضل اللہ سمیت پاکستان کو انتہائی مطلوب 3 دہشت گردوں کی اطلاع دینے پر بھاری انعام کے اعلان کو خوش آئند قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے مزید اقدامات کی ضرورت ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے گزشتہ ہفتے کالعدم پاکستانی تنظیموں تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ، جماعت الاحرار کے عبد الولی اور لشکر اسلام کے منگل باغ سے متعلق اطلاع دینے پر بالترتیب 50 لاکھ اور 30-30 لاکھ ڈالر انعام کا اعلان کیا تھا. اس اعلان کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان کی طرف سے اس معاملے پر جمعرات کو باضابطہ رد عمل سامنے آیا، جب وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا کہ جن دہشت گردوں سے متعلق معلومات کی فراہمی پر انعام کا اعلان کیا گیا وہ پاکستان کو انتہائی مطلوب ہیں.
یہ اٹس اے ویلکم اسٹیپ جی ہیڈ منی جو فضل اللہ اور باقی 2 لوگوں پہ امریکنز نے لگایا. وی آر آل اویئر، آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں پرابلی دی ورسٹ ٹیررسٹ انسیڈنٹ جو APS اسکول بچوں کو ٹارگیٹ کیا گیا، اس میں یہ لوگ انوالو تھے، اور یہ بالکل ہمیں ان کی ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ جو ہے اس کو کسی طرف پہنچایا جائے. تو دس از اے ویلکم ڈیولپمنٹ اینڈ اے ویلکم اسٹیپ.
جب ترجمان سے پوچھا گیا کہ پاکستان مزید کیا توقع کرتا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں بین الاقوامی اتحادی افواج کو ان دہشت گردوں کو پکڑنا چاہیے اور انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے. ترجمان نے دعویٰ کیا کہ یہ دہشت گرد سرحد پار افغانستان میں ہیں اور ان کے بقول ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ پاکستان میں سیویلین اور بچوں کو نشانہ بنائیں. امریکہ نے جن دہشت گردوں سے متعلق معلومات کی فراہمی پر انعام کا اعلان کیا ہے وہ پاکستان میں مولک دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے رہے ہیں، اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کے اقدام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واشنگٹن اسلام آباد کے تحفظات دور کرنا چاہتا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
یہ محمد اشتیاق تھے جو ایک رپورٹ دے رہے تھے کہ پاکستان نے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ اور دیگر دہشت گردوں سے متعلق معلومات کی فراہمی پر 50 لاکھ ڈالر تک کی امدادی رقم مقرر کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے. اور پاکستان نے بھارت میں اپنے سفارتی عملے کو ہراساں کیے جانے کے واقعات کے بعد نئی دہلی میں اپنے ہائی کمشنر کو صلاح مشورے کے لیے اسلام آباد بلا لیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد جلیل کی.
پاکستان نے نئی دہلی میں پاکستان کی سفارتی عملے کو ہراساں کرنے کے مبینہ واقعات کے بعد نئی دہلی میں تعینات پاکستان کے ہائی کمشنر سہیل محمود کو مشاورت کے لیے اسلام آباد طلب کیا ہے. یہ بات وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہی. تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ سہیل محمود کتنے عرصے تک اسلام آباد میں قیام کریں گے. انہوں نے کہا کہ بھارت کی حکومت نے نئی دہلی میں تعینات پاکستانی سفارتکاروں اور ان کے خاندانوں کی حفاظت کے مناسب اقدام نہیں کیے ہیں، اور ان کے بقول پاکستانی عملے اور ان کے خاندان بشمول بچوں کو بھی مبینہ طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ محمد فیصل نے مزید کہا کہ پاکستان نے اس معاملے سے متعلق اسلام آباد میں تعینات بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ اور بھارت کی وزارت خارجہ سے احتجاج بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویانا کنونشن کے تحت پاکستانی سفارتکاروں اور ان کے خاندانوں کے تحفظ کو یقینی بنانا بھارتی حکومت کی ذمہ داری ہے۔
یہ ہمارے ڈپلومیٹس کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہمارے لیے پیراماؤنٹ ہے جی، اور بہت اہم ہے، تو اس کے لیے جو جو اقدامات اٹھانے پڑے وہ اٹھائے جائیں گے اس سلسلے میں۔
دریاسنا بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پاکستانی ہائی کمشنر کو اسلام آباد طلب کرنے کے معاملے پر اپنے رد عمل میں کہا کہ کسی بھی سفیر یا ہائی کمشنر کو مشاورت کے لیے ان کے ملک واپس بلانے کے معاملے کا تعلق اسی ملک سے ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کا بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ایک روز قبل ہی وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا کہ اسلام آباد اور نئی دہلی کے تعلقات اس وقت انتہائی کشیدہ ہیں اور ان کے بقول ان میں فوری بہتری کا کوئی امکان نہیں۔ سینئر تجزیہ کار اے ایچ نیئر کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے باہمی تناؤ کی وجہ اسلام آباد اور نئی دہلی میں معمول کے تعلقات میں تعطل ہے۔
یہ دونوں ممالک نے اپنے لیے ایسی ایسی دیواریں کھڑی کی ہیں کہ وہ ان کو عبور نہیں کر پا رہے بالکل، اور کسی صورت میں بھی وہ باتوں کو آگے بڑھا نہیں پا رہے۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں ہوگی سوائے کشمیر کے، اور اگر کوئی باتیں تمام ہوئی بھی تو ہم کشمیر کی باتوں کے بغیر کسی کو مانیں گے نہیں، اور ہندوستان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بات نہیں ہوگی جب تک کہ آپ دہشت گردی کو ختم نہیں کریں گے۔
واضح رہے کہ حالیہ مہینوں میں بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والی لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تبادلے کے واقعات اواتر سے رونما ہو رہے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت نے پاکستان کی جانب سے نئی دہلی میں اپنے ہائی کمشنر کو صلاح مشورے کے لیے اسلام آباد طلب کیے جانے کی خبروں پر اپنے رد عمل میں اسے معمول کی ایک کارروائی قرار دیا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت نے پاکستان کی جانب سے نئی دہلی میں تعینات اپنے ہائی کمشنر سہیل محمود کو برائے مشورہ طلب کرنے کے معاملے کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور اسے ایک معمول کی کارروائی قرار دیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے یہاں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ انہیں صلاح و مشورہ کے لیے طلب کیا گیا ہے اور ہائی کمشنر کی جانب سے دفتر خارجہ کو بریف کرنا معمول کی بات ہے، اس پر ہم مزید تبصرہ کرنا نہیں چاہتے۔ جب ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے سوال پر حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ ہائی کمشنر کو واپس نہیں بلایا گیا ہے۔ رویش کمار نے یہ بھی کہا کہ ہم نئی دہلی میں پاکستانی سفارتکار کی کار کا پیچھا کرنے جیسے ان معاملات کو جو پاکستان نے اٹھائے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم ایسے ایشوز پر میڈیا کے توسط سے رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے سفارتی چینلوں کے ذریعے معاملات کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ معاملہ سلجھ جائے گا۔ ایک دوسرے سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہمارا سفارت خانہ مناسب طریقے سے کام کرتا رہے۔ پاکستان نے بھارتی حکومت سے شکایت کی ہے کہ نئی دہلی میں اس کے اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو ہراساں کرنے کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں۔ اسلام آباد کی جانب سے ہراساں کیے جانے کی شکایت پر نئی دہلی نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ بھارت سفارتکاروں کو کام کرنے کے لیے محفوظ اور خوشگوار ماحول فراہم کرنے کے تعلق سے ہر ممکن کوشش کرتا رہتا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کو ہراساں کیا جانا ایک نیا مظہر ہے۔ بھارت نے خوف و ہراس سے پاک ماحول کو یقینی بنانے کے لیے اسلام آباد سے متعدد بار درخواست کی ہے۔ اس کے مطابق اسلام آباد میں بھارتی سفارتکار ایک طویل عرصے سے ہراسانی کے شکار ہیں۔ 16 فروری کو بھارتی سفارتکار نے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ سے ملاقات کر کے احتجاج کیا تھا۔ نئی دہلی نے الزام عائد کیا ہے کہ بھارتی اہلکاروں کے مکانات توڑے گئے، بجلی سپلائی منقطع کی گئی اور لیپ ٹاپ چوری کر لیے گئے۔ ادھر پاکستان نے اسلام آباد میں تعینات بھارت کے نائب ہائی کمشنر جے پی سنگھ کو طلب کر کے ہراساں کیے جانے کے مبینہ واقعات کے خلاف احتجاج درج کیا اور ویانا کنونشن کے تحت سفارتی عملے اور ان کے اہل خانہ کے تحفظ کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستانی کنٹرول کے کشمیر میں تاجروں نے لائن آف کنٹرول کے راستے سرحد پار تجارت سے منسلک کسٹم پابندیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مظفرآباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سول سوسائٹی نے جنگ بندی لائن کے چڑی کوٹ سیکٹر میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کی موجودگی میں بھارتی فوج کی فائرنگ کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ واضح رہے کہ جنگ بندی لائن پر چڑی کوٹ سیکٹر کے سرحدی دیہات پولس پر گزشتہ روز انڈین آرمی کی طرف سے اس وقت فائرنگ کی گئی جب مقامی لوگ اقوام متحدہ کے مبصروں کو گولہ باری سے تباہ ہونے والے مکانات دکھا رہے تھے۔ بدھ کے روز ہونے والی اس فائرنگ میں دو مقامی لوگ بھی شدید زخمی ہو گئے تھے، جبکہ عینی شاہدوں کے مطابق عالمی ادارے کے فوجی مبصرین نے بھاگ کر جان بچائی۔ جنگ بندی لائن پر فائرنگ کے خلاف پاکستانی کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد میں سول سوسائٹی کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے شوکت جاوید میر نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
لیکن یہ ہے کہ کل اقوام متحدہ کے مبصرین کی موجودگی میں جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہوئی، تو دو انسانوں کی جو فائرنگ کی وجہ سے اس وقت جن کی اور موت کشمکش میں مبتلا ہے، تو یہ دنیا کے لیے ایک بڑی مثال ہے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کی فوری طور پر اقوام متحدہ جو نوائسی نوٹس لے۔
خیال رہے کہ پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان فائر بندی کے بامی معاہدے کے باوجود متنازع کشمیر میں جنگ بندی لائن پر وقتاً فوقتاً فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، اور دونوں ملک فائر بندی کی خلاف ورزی کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے رہتے ہیں۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
لاہور کے مضافاتی علاقے رائے ونڈ میں ایک بڑے مذہبی اجتماع کے قریب واقع پولیس کی ایک چیک پوسٹ پر گزشتہ رات کے بم دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 10 ہو گئی ہے۔ لاہور سے کنور رحمان خان کی رپورٹ۔
رائے ونڈ دھماکے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے، جن میں 6 پولیس اہلکار جبکہ 4 شہری شامل ہیں۔ دھماکے میں شہید ہونے والے 5 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور کی پولیس لائنز میں ادا کی گئی ہے، جس میں وزیر اعلی پنجاب، گورنر پنجاب، آئی جی پنجاب پولیس اور کور کمانڈر لاہور سمیت اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ نماز جنازہ کے بعد آئی جی پنجاب پولیس نے رائے ونڈ دھماکہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکہ خود کش تھا، حملہ آور کے جسم کے حصے ملے ہیں جس پر فرانزک ماہرین کی مدد سے تفتیش جاری ہے۔
وہ اس طرح کا ایریا ہے کہ وہاں 100% تمام پورا ایریا کو سیکور کرنا میرے خیال میں ناممکنات میں سے ہے۔ 60,000 لوگ وہاں آلموسٹ آج بھی اس وقت بھی موجود ہیں۔ اب 60,000 آدمیوں کو سرچ کرنا، ان کے ساتھ ساری ایک ویریفیکیشن کرنا میرے خیال میں امپاسبل ہے۔ جو ہماری تحقیقاتی ٹیمیں ہیں وہ اسی وقت سے اس پہ مصروف ہیں اور تمام محرکات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ خودکش حملہ آور تھا۔
جامع شہادت نوش کرنے والوں میں سب انسپکٹر منظور بھی ہے، جنہوں نے 30 سال پولیس سروس میں گزارے۔ والد کے اچانک بچھڑ جانے پر ان کے بچے غم سے نڈھال ہیں۔ سب انسپکٹر منظور کے بیٹے ذیشان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں فخر ہے کہ وہ ایک شہید کا بیٹا ہے، ان کے والد نے فرض کی خاطر اپنی جان دے دی۔
ان کی نائٹ ڈیوٹی تھی ادھر رائے ونڈ پہ اجتماع پہ، وہ 5 بجے گھر سے گئے چلے تھے اور پھر ہمیں 9 بجے 10 بجے کال آئی کہ وہ زخمی ہے، ہم ہاسپٹل گئے۔
دھماکے میں زخمی ہونے والے 29 افراد جناح ہسپتال لاہور اور لاہور جنرل ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ رائے ونڈ میں ہونے والے دھماکے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ رات پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور کے علاقے رائے ونڈ میں ہونے والے دھماکے پر پاکستان تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی شعیب صدیقی نے ایوان میں مزمتی قرارداد جمع کرائی ہے۔ قرارداد میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل کرے تاکہ ملک بھر سے دہشت گردی ختم ہو۔ کمر رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
امریکہ نے 2 درجن روسیوں پر سائبر حملہ آوروں کو بلیک لسٹ کیا ہے، جن پر سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں ملوث ہونے اور دوسرے مخالفانہ سائبر حملوں کا الزام ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ان تعزیرات کا نشانہ جی آر یو کو بنایا ہے، جو روسی فوجی انٹیلیجنس تنظیم ہے۔ ان کے علاوہ 13 دوسرے روسیوں پر بھی یہ تعزیرات عائد کی گئی ہیں، جو امریکی قومی کونسل رابرٹ مولر نے ان پر فرد جرم عائد کی تھی، جو انتخابات میں ماسکو کی مداخلت پر تحقیقات کر رہے تھے۔ اقوام متحدہ میں برطانوی مندوب نے بدھ کے روز کہا کہ تفصیلی تحقیقات کے تمام اشارے ظاہر کرتے ہیں کہ سابق روسی جاسوس پر قاتلانہ حملے کے پیچھے روس کا ہاتھ ہے۔ سابق روسی جاسوس سرگے سرکریپال اور ان کی بیٹی یولیا اس مہینے کے شروع میں سیلزبری کے ایک پارک میں بینچ پر بے ہوش پائے گئے تھے۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں ان کی حالت تشویشناک ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے برطانیہ کے الزامات کی حمایت کی جو ٹرمپ انتظامیہ کے کسی عہدیدار کی جانب سے ماسکو کے اس معاملے میں باقاعدہ طور پر ملوث ہونے کا سخت ترین بیان ہے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور امریکہ کے لیڈروں نے سابق روسی جاسوس کو برطانوی سرزمین پر زہر دینے کی مشترکہ طور پر مذمت کی ہے، جس کا الزام روس پر عائد کیا جا رہا ہے۔ مشترکہ بیان میں جو جمعرات کے روز جاری ہوا کہا گیا ہے کہ اس حملے میں روس کے ملوث ہونے کے سوا کوئی متبادل جواز نہیں ہے۔ بعد میں وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ قطعی طور پر لگتا ہے کہ روس ذمہ دار ہیں۔ سابق جاسوس سرگے اسکریپل اور ان کی بیٹی یولیا ابھی تک تشویشناک حالت میں ہیں، جنہیں 4 مارچ کو سیلسبری میں زہر دیا گیا تھا۔ روس نے اس میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ جمعرات کے روز برطانوی وزیراعظم تھریسا مے نے روس کے خلاف اس اقدام پر رد عمل پر بات کی، جس میں 23 روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنا شامل ہے۔ تھریسا مے کا کہنا تھا برطانوی وزیراعظم کہہ رہی ہیں، ہم یہاں سیلسبری میں ہیں تاکہ لوگوں سے اس المناک واقعے پر بات کر سکیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے کل پارلیمنٹ میں ان اقدامات پر بات کی جو ہم اٹھا رہے ہیں۔ ہم روس کو اس بربریت کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں جو اس شاندار شہر کی سڑکوں پر ہوا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئے لیوروف نے کہا کہ برطانوی رد عمل کے جواب میں روس بھی برطانوی سفارتکاروں کو ملک بدر کرے گا۔ سرگئے لیوروف کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں، میں اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ہماری برطانوی ساتھیوں کے کیا محرکات ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ محرکات منصفانہ نہیں ہیں۔ برطانوی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کیمیائی زہریلا مادہ جو اس حملے میں استعمال کیا گیا سوویت یونین میں تیار کیا گیا اور روس کی ملکیت ہے۔ امریکہ نے ایران کے اس الزام کو بے بنیاد اور مضحکہ خیز قرار دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی افواج افغانستان میں داعش کی مدد کر رہی ہیں۔ ایاز گل کی رپورٹ، نخبت ملک کی زبانی۔
ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اس ہفتے کے آغاز پر عینی شاہدین اور انٹیلیجنس رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی ہیلی کاپٹرز کو افغان میدان جنگ اور مشرقی افغانستان میں قائم ایک جیل سے داعش کے شدت پسندوں کو نکالتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کابل میں امریکی سفیر جان باس اور نیٹو کے فوجی مشن کی جانب سے بدھ کو ایک مقامی افغان ٹی وی اسٹیشن کو دیے گئے 2 مختلف بیانات میں جواد ظریف کے الزامات کو ایرانی پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا گیا۔ ٹولو نیوز سے بات کرتے ہوئے مسٹر باس کا کہنا تھا کہ تہران کو چاہیے کہ افغان حکومت کی جانب سے کی جانے والی امن کی کوششوں کا ساتھ دے اور جھوٹی خبریں نہ پھیلائے۔ امریکی سفیر نے مزید کہا کہ حقائق بالکل واضح ہیں، امریکی افواج افغانستان کی سرزمین کو داعش کے قریباً 1000 افراد سے خالی کروا چکی ہے۔ اس بارے میں امریکی سفارت خانے کے ایک ترجمان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تصدیق کی کہ امریکی سفیر کا یہ بیان خصوصی طور پر اس ٹی وی چینل کو ایرانی وزیر خارجہ کے الزامات کے جواب میں دیا گیا ہے۔ دوسری طرف نیٹو کے مشن کے سربراہ ٹام گریزبیک نے افغان ٹی وی کو بتایا ہے کہ داعش کو مٹانے کے لیے ہر قسم کی زمینی اور فضائی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کے ان الزامات میں کوئی ٹھوس بات نہیں ہے اور یہ محض روس کے پروپیگنڈا کو ہی دہرایا جا رہا ہے۔ روس کی جانب سے بھی حالیہ کچھ مہینوں میں یہ کہا گیا ہے کہ مشتبہ طور پر کچھ ایسے بنا نشان والے ہیلی کاپٹرز کو شمالی افغانستان کے کچھ علاقوں میں پرواز کرتے دیکھا گیا ہے جہاں داعش کی موجودگی ہے۔ یہ علاقے روس اور افغانستان کی سرحد پر ہیں۔ تاہم روس کی جانب سے امریکہ اور نیٹو کا نام نہیں لیا گیا، نہ ہی ہیلی کاپٹرز کی اس کارروائی کو امریکی اقدام بتایا گیا ہے، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے رواں ہفتے کے آغاز میں پاکستان کے دورے کے دوران براہ راست واشنگٹن پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ افغانستان میں موجود داعش کے شدت پسندوں کی مدد کر رہا ہے۔ ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ اردو وی او اے کے لیے میں ہوں نخبت ملک۔
پینسلوینیا میں ڈیموکریٹ امیدوار کونن لیم کی کامیابی نے مڈ ٹرم انتخابات سے پہلے ریپبلکنز کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وسط مدتی انتخابات تاریخی طور پر صدور کے لیے نامہرمان رہے ہیں۔ واشنگٹن میں وائس آف امریکہ کے نمائندے جم میلون کی رپورٹ، مبشر علی زیدی کی زبانی۔
امریکی ریاست پینسلوینیا میں ڈیموکریٹس نے ایوان نمائندگان کی نشست پر کامیابی کا جشن منایا۔ ڈیموکریٹک امیدوار کونر لیم نے سرکاری اعلان سے پہلے فتح کا دعویٰ کیا۔ اس میں ہماری توقع سے زیادہ تاخیر ہوئی لیکن ہم جیت گئے ہیں۔ پینسلوانیا سے پہلے ڈیموکریٹس گزشتہ سال ورجینیا اور الاباما میں بھی کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں. یونیورسٹی آف ورجینیا کے لیری سباٹو کہتے ہیں کہ ان نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ کے لیے وسط مدتی انتخابات مشکل پیدا کریں گے.
The opposition to Donald Trump is as intense as I have seen since the last year of Nixon's.
صدر ٹرمپ کے لیے اپوزیشن اسی قدر شدت رکھتی ہے جیسی میں نے رچرڈ نکسن کی صدارت کے آخری سال میں دیکھی تھی. یہ اس قدر شدت والی ہے, اس قدر سرگرم ہے کہ وسط مدتی انتخابات میں ہماری توقع سے زیادہ لوگ ووٹ دینے نکل سکتے ہیں, ڈیموکریٹس کے حق میں اور ریپبلکنز کے خلاف. بعض ریپبلکن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ نومبر کے مڈ ٹرم سے پہلے پنسلوانیا کے نتائج پر پارٹی کو جاگ جانا چاہیے. یہ خیال ظاہر کرنے والوں میں نارتھ ڈیکوٹا کے کیوین کریمر بھی شامل ہیں.
I think for Republicans the message has to be run on what we've done and what we're doing.
میرا خیال ہے کہ ریپبلکنز کے لیے یہ ایک پیغام ہے, ہمارا ریکارڈ اچھا ہے اس لیے ووٹروں کے سامنے وہ کام سامنے لائیں جو ہم کر چکے ہیں, جو ہم کر رہے ہیں. امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار مائیکل بیرون کا کہنا ہے کہ وسط مدتی انتخابات تاریخی طور پر صدور کے لیے نامہربان رہے ہیں.
Party of the president is generally going to be held responsible for what the president and the administration have done, particularly when
صدر اور ان کی انتظامیہ نے جو کچھ کیا ہے اس کا ذمہ دار ان کی پارٹی کو ٹھہرایا جائے گا, خاص طور پر موجودہ صورت میں, اس لیے کہ ریپبلکنز کو کانگریس کے دونوں ایوانوں میں اکثریت حاصل ہے. یونیورسٹی آف ورجینیا کے لیری سباٹو کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے دور میں ڈیموکریٹس کی کامیابی ریپبلکنز کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے.
The fact that a Democrat managed to win in that district suggests that
پینسلوینیا میں ڈیموکریٹ امیدوار کی کامیابی کے بعد ریپبلکنز کو ملک بھر میں ان 100 حلقوں کے بارے میں فکر کرنی چاہیے جن میں ٹرمپ کو معمولی برتری ملی تھی. ڈیموکریٹس نومبر میں ریپبلکنز کی ایوان نمائندگان میں 24 اور سینیٹ میں صرف 2 نشستیں چھین کر اکثریت حاصل کر سکتے ہیں. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ اور یورپ کے درمیان تجارتی تنازعہ بڑھنے کا اندیشہ ہے. فرانس نے اعلان کیا ہے کہ وہ مبینہ طور پر ناجائز کاروباری سرگرمیوں میں ملوث امریکہ کی ٹیکنالوجی کمپنیوں گوگل اور ایپل کے خلاف مقدمہ کرے گا. پیرس سے وائس آف امریکہ کے نمائندہ لیزا برائن کی رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر مبشر علی سیتی.
پینٹ بٹر, کرین بیری اور بوربون کے بعد یورپی راڈار میں گوگل اور ایپل بھی آ گئی ہیں. فرانسیسی وزیر تجارت برونو لے مائر نے فرینچ ریڈیو سے گفتگو کرتے ہوئے الزام لگایا کہ گوگل اور ایپل فرانس کے چھوٹے کاروباروں پر یک طرفہ طور پر زیادہ قیمتیں اور من مانی شرائط مسلط کر رہی ہیں. گوگل اور ایپل مضبوط ادارے ہوں گے, لیکن انہیں فرانس کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرنا چاہیے جیسا اس وقت کر رہے ہیں. یہ تھے وزیر تجارت برونو لے مائر کے الفاظ. فرانس اس سے پہلے بھی ان کمپنیوں کے خلاف قانونی کارروائی کر چکا ہے, لیکن موجودہ تنازع ایک ممکنہ تجارتی جنگ کے موقع پر پیش آیا ہے. امریکہ اگلے ہفتے المونیم اور اسٹیل کی درآمدات پر ٹیکس بڑھانے کی تیاری کر رہا ہے. یورپی یونین نے اشارہ دیا ہے کہ اگر امریکہ نے اس کے رکن ملکوں کو نئے ٹیرف سے مستثنا نہ کیا تو جواب میں کئی امریکی مصنوعات مثلاً پینٹ بٹر پر ڈیوٹی بڑھائی جا سکتی ہے. یورپی ٹریڈ کمشنر سیسیلا میلمسٹروم نے یورپی پارلیمنٹ کو بتایا کہ انہیں معاملات سلجھنے کی امید ہے.
But as long as the measures have not entered into force, we hope to avoid a significant trade dispute. The root problem
جب تک ڈیوٹی نافذ نہیں ہو جاتی ہم اس بڑے تجارتی تنازع سے بچنے کی امید رکھ سکتے ہیں. اصل مسئلہ اسٹیل اور المونیم کی طلب سے زیادہ رسد ہے. یہ تھے میلمسٹروم کے الفاظ. انہوں نے کہا کہ یورپی یونین اور امریکہ کو بعض ملکوں کی جانب سے غیر منصفانہ زر تلافی ختم کرانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے اور تجارتی شعبے کو ہموار کرنا چاہیے. امریکی کمپنیوں کے ساتھ فرانس کے تعلقات نرم گرم رہے ہیں. کبھی وہ ان کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور کبھی زیادہ ٹیکس دینے کا مطالبہ کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی مقامی صنعت کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. گزشتہ سال فرانس نے امیزون پر الزام لگایا تھا کہ وہ اپنے مال فراہم کرنے والوں سے اپنی مضبوط پوزیشن کا مبینہ طور پر فائدہ اٹھا رہی ہے. فرانسیسی عدالت میں یہ مقدمہ فیصلے کا منتظر ہے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان کی سیاست میں الزام تو ہمیشہ اچھالے جاتے تھے لیکن اب جوتے بھی اچھالے جانے لگے ہیں. تمام سیاسی رہنماؤں کی مذمت کے باوجود پے در پے کئی واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سال انتخابی مہم آسان نہیں ہوگی. واشنگٹن سے ہمارے ساتھی مبشر علی زیدی نے اس کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے.
2018 عام انتخابات کا سال ہے اور غیر رسمی طور پر مہم شروع ہو چکی ہے۔ بڑی جماعتیں بہانے بہانے سے جلسے کر رہی ہیں۔ ایسے موقع پر پاکستانی سیاست میں ایک نیا لیکن ناخوشگوار رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بڑے سیاسی رہنماؤں پر جوتے اچھالے جا رہے ہیں۔ چند دن پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ہدف بنایا گیا اور اگلے دن عمران خان کے جلسے میں پھینکا گیا جوتا ان کے برابر میں کھڑے علیم خان کو لگا۔ سینیٹر تاج حیدر کا کہنا ہے کہ سیاسی رہنماؤں کو اپنی زبان پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ سیاسی رہنما جلسوں میں توہین آمیز گفتگو کریں گے تو کارکن بھی وہی سیکھیں گے۔
اگر آپ ایک مہذب سیاسی کلچر تشکیل نہیں دے رہے اور اگر جو پارٹیوں کے بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ اتنی توہین آمیز گفتگو کر رہے ہیں اور دوسروں کا اپنے مخالفین کا احترام نہیں کر رہے تو کارکنوں پہ یہی اثر پڑے گا۔
سیاسی تجزیہ کار پروفیسر رسول بخش ریاض کہتے ہیں کہ دو بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف میں تلخی بڑھ رہی ہے۔ ٹاک شوز اور سوشل میڈیا میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے لیکن وہ جوتا پھینکنے والوں کو سیاسی کارکن تسلیم نہیں کرتے۔
جو رد عمل معاشرے میں آیا ہے خصوصی طور پر میڈیا میں آیا ہے وہ ان لوگوں کے خلاف ہے اور میڈیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے اور سیاسی رہنماؤں کی طرف سے بھی جس پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے کسی نے اس قسم کی حرکت کو کوئی اچھے طریقے سے نہیں دیکھا۔ کوئی کم عقل اور کم درجے کا آدمی ہی اس قسم کی حرکت کر سکتا ہے۔ کوئی یہ کارکن ہے ہی نہیں سیاسی۔ اصل میں معاشرے کے اندر ایک سیاسی تقسیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مکالمہ ہے خصوصی طور پہ تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کے درمیان پنجاب میں وہ بھی کافی تلخ ہے اور سوشل میڈیا میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے، ٹیلی ویژن کے مذاکروں میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔
یہ تھے پروفیسر رسول بخش ریس۔ تجزیہ کاروں نے سیاسی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ حریفوں کے خلاف زبان اور لہجہ بہتر بنائیں تاکہ ان کے کارکن انتخابات کے موقع پر تلخی کا شکار نہ ہوں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانوی ماہر طبیعت اسٹیفن ہاکنگ کو کائنات کی ابتدا سے لے کر بلیک ہولز تک کے اسرار و رموز پر تحقیق کے لیے جانا جاتا ہے۔ ہاکنگ جب صرف 22 سال کے تھے تو انہیں موٹر نیورون نامی بیماری لاحق ہو گئی اور انہیں بقیہ زندگی ویل چیئر پر گزارنی پڑی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ چند برس کے ہی مہمان ہیں۔ ہاکنگ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے اور بولنے کے لیے انہیں وائس سیمولیٹر کا استعمال کرنا پڑا۔ ایک موقع پر انہوں نے کہا،
Yet if, as I hope, basic science becomes part of general awareness, what now appear as the paradoxes of quantum theory...
جی ہاں، مجھے امید ہے کہ بنیادی سائنس ہماری عام آگہی کی صورت اختیار کر لے گی۔ اس وقت جو بات پیچیدہ تھیوری محسوس ہوتی ہے وہ ہمارے بچوں کے بچوں کے لیے محض عام سمجھ بوجھ کی بات بن جائے گی۔ ہاکنگ پاپ کلچر کی نمایاں شخصیت بھی بن گئے۔ انہوں نے اسٹار ٹریک، دی نیکسٹ جنریشن اور اینیمیٹڈ سیریز مثلاً فیوچوراما اور دا سمپسنز میں بھی حصہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خلا میں جائے بغیر نسل انسانی کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اور پھر 2007 میں انہوں نے کشش ثقل کے بغیر وقت گزارنے کا تجربہ کیا۔ میں بہت عرصے سے خلا میں جانا چاہتا تھا اور زیرو گریویٹی فلائٹ یعنی ایسی پرواز جس میں کشش ثقل بالکل صفر ہو خلائی سفر کی جانب پہلا قدم ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کتنا خوش ہوں۔ میں تقریباً 40 سال سے ویل چیئر پر ہوں اور زیرو گریویٹی یعنی کشش ثقل کے بغیر چلنے یا تیرنے کا تجربہ حیرت انگیز ہے۔ ہاکنگ کی دو مرتبہ شادی ہوئی اور دونوں مرتبہ انہیں طلاق ہوئی۔ ان کے 3 بچے ہیں۔ اس شہرۂ آفاق ماہر طبیعت نے متعدد سربراہان مملکت سے ملاقاتیں کیں۔
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منصر، پروڈیوسر سعدی اسد اور انجینئر جان کمنگز۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب خیر.